على النبي صلى الله عليه وسلم على مدينة العلم وأبو بكر أساسها. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونعم على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگ محترم، ساری رات سفر کرنے کے بعد میں صبح 8 بجے تقریباً یہاں پہنچا تھا اور 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد حاضری ابھی ہوئی ہے، اس لیے آج تاخیر سے تقریب شروع ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے 3 جمعوں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان ہو رہے ہیں، جن میں کئی جمعے حضرت ابو بکر صدیق کی ولادت اور آپ کا اسلام لانا اور دوسرے جمعے آپ کا ہجرت کرنا اور تیسرے جمعے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارنا. مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت تک کے واقعات حضرت ابو بکر صدیق کے پچھلے جمعے سے پہلے 3 جمعوں میں بیان ہو چکے. آج 4th جمعہ ہے جو خالصتاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کے دور خلافت کے اہم واقعات پر مشتمل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر شیعہ کو اعتراض ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت اور مسند کا حق حضرت علی کا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ زبردستی آپ کی خلافت پر قبضہ کیا اور آپ کے مسلے پر زبردستی قابض ہو گئے. یہ شیعہ کا دعویٰ ہے اور اس دعوے پر شیعہ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور میں نے آپ کو بھی کتاب پڑھے تو اس میں حضور کے بعد حضرت علی کا نام لکھے گا، ابو بکر کا کوئی ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے نزدیک ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ مسلمان ہی تھے اور انہوں نے ویسے ہی زبردست کے خلاف پر قبضہ کیا. میں یہ بات پہلے دنوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. آپ چونکہ خلافت ابو بکر کا بڑا ہی اہم موضوع ہے جو پچھلے 3 جمعوں سے زیادہ ہے، اور اگر آپ آج کی تقریر کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو خلافت کے مسئلے پر کوئی پریشانی نہیں ہو. آپ اگر کالج کے طالب علم ہیں، سکول کے طالب علم ہیں یا کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو کم از کم اسلام کے اس واقعے کی طرف اور اس اہم درخشندہ عنوان پر آپ کی واقفیت ضروری ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ایک بات پہلے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خلافت راشدہ کا ذکر کیا ہے یا نہیں، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اگر ذکر کیا ہے تو اس خلافت کی کیا خصوصیات بیان کی ہے کہ خلافت راشدہ جو ہوگی حضور کے بعد قائم ہوگی اس کی کیا کیا صفت ہے. اگر قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں حضور کے بعد اپنے نبی کے خلفاء بناؤں گا، اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ خلفاء جو حضور کے بعد بنانے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان خلفاء کی کیا کیا نشانیاں ہیں. قرآن نے ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے یا نہیں. 17 سپارہ آپ بولے 18 سپارے کی سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کا ذکر کیا اور خلافت راشدہ کے ذکر کرنے کے بعد خلفائے راشدین کی خصوصیات کا ذکر کیا کہ جن لوگوں کو میں اپنے نبی کا خلفاء بناؤں گا ان میں یہ صفتیں پائی جائیں گی. جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ صفتیں پائی جائیں گی، جھگڑا ختم ہو گیا. کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صفتیں ساری کس میں پائی جاتی ہیں.
اگر وہ سفتے حضرت علی میں پائی جاتی ہے تو حضور کے بعد درجہ حضرت علی کا، اگر وہ سفتے ابو بکر میں پائی جاتی ہے تو حضور کے بعد درجہ حضرت ابو بکر کا، چلنے کی ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہے، یہ ضمنی بات ہے کہ اسلام میں خلافت راشدہ کی کیا اہمیت ہے، خلافت راشدہ کی اہمیت کتنی ہے. دیکھو مسلمان ہونے کے لیے آدمی کلمہ پڑھتا ہے، پتا ہے کہ اور کلمے کے اندر حضور کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، پہلے کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ اقرار ہو گیا. پھر اس کے بعد کہتا ہے محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اقرار ہو گیا. اور اس کے بعد اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ یہ کہتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ قدر خیری و شرری من اللہ تعالی والباس بعد الموت، اس قسم کے کلمات احادیث میں موجود ہیں کہ میں ایمان لایا رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر ہونے پر. یہ کہتا ہے اب ان ساری باتوں میں خلافت راشدہ کا کہیں گے کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ صرف خلافت راشدہ پر بھی مان لاؤ، اس لیے کہ قرآن میں اور حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ حکم کہیں گے کہ تم خلافت راشدہ کا بھی اقرار کرو، یہ بھی دین کا ہے. اس لیے علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت راشدہ اصول دین میں شامل نہیں. اصول دین میں شامل ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ذکر یا قرآن کے اندر صراحتن آئے. اب دیکھو نا خلافت کا ذکر قرآن میں آیا لیکن صراحتن نہیں، یہ آیا کہ میں اپنے نبی کے خلیفے بناؤں گا، بس اتنی بات. اس پر ہمارا ایمان لانا فرض ہے کہ نبی کے بعد خلیفے بنے گے وہ کون کون ہوگا، اس کا قرآن میں ذکر ہے. اب خلافت راشدہ بے شک تھوڑی مسئلہ، لیکن اس پر ایمان لانا اس کی اہمیت کی بنیاد پر آج حاضر ضروری ہے. لیکن شیعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد خلافت کا درجہ نہیں بلکہ حضور کے بعد درجہ ہے امامت کا. جس طرح ہمارے ملکی پانچ ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، پانچ ارکان ہوئے اسلام کے، تو شیعہ کے نزدیک نماز شیعہ کے نزدیک بھی پانچ ارکان ہے، لیکن وہ پانچ ارکان میں فرق ہے. وہ کہتے ہیں توحید، رسالت، امامت، عدالت اور قیامت. ان کے لیے نماز اور حج زکات جو ہے یہ اصول دین میں ہے. ان کے نزدیک توحید، رسالت اور عدالت اور امامت، جنہیں امامت پر ایمان میرا ہو. لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں اہل سنت کہ اگر آپ اس کو اصول دین میں امامت کو بنائیں گے تو امامت اصول دین میں ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی دلیل بھی قرآن میں ہو، اس کی دلیل بھی. تو قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ ایک جگہ بھی نہ امامت کا ذکر ہے نہ اماموں کا ذکر ہے اور نہ حدیث کا ذکر ہے. اس لیے قرآن اور حدیث میں جس چیز کی اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی اس کو اصول دین سے قرار نہیں دیا جا سکتا. اصول دین وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس میں نماز ہو رہا جذبات کا ذکر قرآن میں ہے، اس لیے یہ اصول دین ہے. کلمے کا ذکر، رسالت کا ذکر قرآن میں ہے، اس لیے یہ اصول دین ہے. تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئے ہیں، یہ میں اسی لیے باتیں سمجھاتا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کو عام طور پر نہ کوئی مولوی بیان کرتا ہے اور نہ اس چیز کا ذکر کوئی اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے. لیکن یہ ہے بڑی باتیں بڑی آتی کہ شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا جو فرق شروع ہوتا ہے وہ ہوتا کہاں سے، کس مسئلے. شیعہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور علیہ السلام کے مسلے پر ابو بکر عمر نے انہیں بندی کردہ کر دیا. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو حضور نے ابو بکر صدیق کو بلا کر فرمایا کہ ابو بکر کے مسلے پر آ کر نماز پڑھاؤ. تو حضور نے اپنی زندگی میں جس ابو بکر کو مسلے پر کھڑا کر دیا اسی ابو بکر کا حق تھا، رات کے بعد وہی نبی کے مسلے کا وارث بنا. حضرت علی پوچھا گیا کہ اے علی تم نے ابو بکر کی خلافت کو کیوں مانا؟ حضرت علی نے جو جواب دیا وہ سنا دی. حضرت علی کے خطاب کی کتاب ہے، یعنی نازل بلاغہ، نازل بلاغہ میں حضرت علی کا جواب ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا جرم نماز ہے، اسلام کا سب سے بڑا جرم نماز ہے. یہ مدد کا سب سے بڑا جو نماز ہے حضور نے نماز کے چند کے لیے ہمارا ایمان پوری طرح سے بنایا اور دنیا کا سب سے بڑا جو خلافت ہے تو حضور کے چند کے لیے امام نبی نے بنا دیا تو دنیا کے دل کے لیے ابو بکر کو امام مسلمانوں نے بنا دیا. یہ ہے کہ ابھی کا قول جو لائن بنانا بھی موجود ہے. اب دیکھیے قرآن کی آیت پہ غور کریں. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. وعدہ کرنے والا کون ہے؟ وعدہ کرنے والا فرمایا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ اللہ جی آمنو جو ایمان لائے, یعنی جو ایمان لائے وعدہ ان کے ساتھ ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں وعدہ ان کے ساتھ نہیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ خلیفہ بنے وہ ایمان والے تھے. بے ایمان خلیفہ نہیں بن سکتا, اس لیے کہ وعدہ تو خدا کا ایمان والوں کے ساتھ ہے. قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا, عمر مسلمان نہیں تھے, عثمان مسلمان نہیں تھے. اب بتاؤ قرآن کہتا ہے کہ وعدہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے اللہ جینا آمنو جو ایمان لائے. فرمایا منکم محمد اللہ الذین آمنو, وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. وہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس وعدے کا ذکر جو خدا نے کیا, اس کا مطلب ہے کہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کیا. اور وہ ایمان والے امام مہدی ہیں جو قرآن قیامت میں آئیں گے. اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے. اللہ کو پتا تھا کہ ایسے دنیا میں دلیل انسان آئیں گے جو میرے قرآن کی آیتوں کا معنی بدل دیں گے. اللہ نے اس شبہ کا جواب بھی اسی آیت میں دیا. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے ساتھ کیا. منکم جو تم میں موجود ہے, یہ آیت حضور پر اتری تو معلوم ہوا حضور کے صحابہ اس وقت جو موجود تھے وعدہ ان کے ساتھ ہے کہ جب تم میں اے پیغمبر اس وقت لوگ موجود ہیں وعدہ ان کے ساتھ ہے. آنے والی نسلوں میں قیامت کے قریب آنے والے امام مہدی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں. کیوں؟ کہ منکم کا معنی ہے کہ تم میں سے جو اس وقت لوگ موجود ہیں وعدہ ان میں ان کے ساتھ کیا گیا ہے. اور وہ 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہے. وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ وعدہ صحابہ کے ساتھ ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے. اور وہ کون ہے؟ منکم جو تم میں سے ہے, وعامل الصالحات, اور ان کے عمل بھی اچھے ہیں, یعنی وعدہ کرنے والا اللہ ہے. اب اگر میں اس بات کو تسلیم کروں کہ حضور علیہ السلام کے بعد درجہ حضرت علی کا ہے, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ مسلح پر کھڑا ہے اور وہ امامت کرا رہا ہے, 2 سال وہ خلیفہ رہا, پھر عمر فاروق مسلح پہ کھڑا ہے, وہ 10 سال امامت کرا رہا ہے, پھر 12 سال عثمان غنی کھڑا ہے, وہ امامت کرا رہا ہے. اب دیکھو اب معلوم ہو گیا کہ جو نبی کے مسلح پر آیا وہی وہ آدمی ہے جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا, اسی لیے دونوں مسلح پر آیا. ورنہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے علی مرتضیٰ کے ساتھ اور مسلح پر ابو بکر آ جائے اور مسلح پر عمر آ جائے اور مسلح پر سوال آ جائے تو یہ وعدہ اللہ کا نہ ہوا کسی پٹواری کا ہوا. ٹھیک ہے, وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا. وعدہ کس نے کیا؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اور پٹواری ناراض نہ ہو جاتی اگر کوئی پٹواری بیٹھے وہ یار یار سادہ کی کچھ ہوئے اور زیادہ وعدہ کوئی لیا بار دیا 100 نگر لیا میرے کو فرق کرنے کے لیے وعدہ تو اسے خلاف ورزی ہوتی جسے روتا ہوا کھاتا ہو. وعدہ ابھی بھی وہ کہتے پکا کر دے اگر سادے کا تو کچھ کام سیدھی پاؤ. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم, وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ. رد کر دیا اس آیت نے خمینی کے دعوے کو کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا. قرآن کہتا ہے کہ وعدہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. اس طرح فرمایا کیا وعدہ ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور سے ضرور ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ خلیفہ بنائے گا. کیسے خلیفہ بنائے گا؟ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلی امتوں کے نبیوں کے بعد خلیفے بنائے گئے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اسی طرح اللہ اپنے پیغمبر کے خلیفے زمین میں بنائے گا. فرمایا والا یومکین اللہ لہم، پہلی بات کے وعدہ اللہ نے کیا، دوسری بات کے وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کیا، تیسری بات کے وعدہ موجود صحابہ کے ساتھ کیا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس کیا وعدہ یہ کیا کہ ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ خلیفے بنائے گا، زمین میں ان کو خلیفہ بنا کر امامت کا تاج ان کے سر پر رکھے گا. اب اگلی بات سنیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا خلیفہ بنانے کا، انہی صحابہ میں سے وہ خلیفے کیا کریں گے، ان کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا والا یمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، وہ جو خلفاء ہوں گے، والا یمکن لہم، وہ تمکین عرض کریں گے، وہ فتوحات قائم کریں گے، وہ میرے دین کو دنیا میں پھیلائیں گے، میرے دین کا پرچم گاڑیں گے، اور ان کے دور میں اسلام کی سلطنت دنیا میں وسیع ہو جائے گی. وہ ایک ایک ملک کو فتح کریں گے، ایک ایک شہر کو فتح کریں گے، ایک ایک بستی کو فتح کریں گے، ہر ہر جگہ پر میرے محمد کی نبوت کا پرچم لہراتے جائیں گے، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو پسند کر لیا ہوگا. اور آگے فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے دور میں فتوحات ہوگی، حکومت وسیع ہوگی، اقتدار وسیع ہوگا. اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ والا یوبت کی لنگاہ بادی خوف ہی املا، میری مخلوق نے میری عمر کی محمد نے جو آپس میں اختلاف پڑ چکا ہوگا، جب وہ خلیفہ بنیں گے وہ اختلاف ختم ہو جائے گا، وہ خوف مٹ جائے گا، امن سے امن دنیا میں قائم ہو جائے گا. پہلی صفت کے فتوحات ہوگی، دوسری صفت کے خوف امن میں بدل جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا والا یبدل اللہم بعد خوفہم امنا، ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے دین کو جنہوں نے پسند کیا ہوگا اور دین نے ان کو پسند کیا ہوگا. یہ تین صفتیں ہیں. اب آئے اگر حضور کے بعد حضرت علی کا مکرم مرتبہ مانے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دن کی زمین فتح نہیں ہوئی. بتاؤ فتوحات کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے خلیفے تو وہ ہوں گے کہ ان کے دور میں فتوحات ہوگی. حضرت علی کے دور میں تو ایک دن کی زمین فتح نہیں ہوئی. اور آؤ ابو بکر کے دور کو دیکھو کہ ابو بکر کے دین کے دور میں ان کے شام تک اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. پھر انہیں اور جو 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم ابو بکر نے لگایا. پھر عمر فاروق خلیفہ بنے، 22 لاکھ مربع میل زمین پر 10 سال تک انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا. پھر عثمان غنی خلیفہ بنے، انہوں نے 44 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا. اور میرے دوست توجہ کر، یہ آپ کا پاکستان کراچی سے کمام کی چوٹیوں پر 3.25 لاکھ مربع میل زمین پہ قائم ہے، اور صدیق نے 11 لاکھ مربع میل زمین کو رسول اللہ کا غلام بنایا. پھر عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل زمین کو 10 سال تک نبی کا غلام بنایا. پھر عثمان غنی نے 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل زمین کو اسلام کا غلام بنایا. اب پتا کہ قرآن کی اس آیت کا مزاج کون بنتا ہے کہ والا یمکن لہم دینہم الذی ارتضی لہم والا یبدلن لہم من بعد خوفہم امنا، کہ جو لوگ آپس میں جو خوف دنیا میں پھیل چکا ہوگا اس خوف کو یہ آ کر خوفا دور کریں گے. جب رسول اللہ کا جنازہ اٹھا سارے مدینے میں خوف پھیل گیا. ایک طرف منکرین زکات کھڑے ہو گئے، ایک طرف منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، ایک طرف منکرین حدیث کھڑے ہو گئے، چاروں طرف فتنے کی فتنے کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ پریشان ہیں، عمر بھی پریشان ہے، عثمان غنی بھی پریشان ہے. بتاؤ وہ کون سا مرد کلندر تھا جس نے مسجد نبوی میں آ کر یہ خطبہ دیا تھا؟ وہ لوگ یا منکرین ختم نبوت کا بھی مقابلہ کروں گا، منکرین زکات سے بھی لڑوں گا. ایک صحابی نے کہا فوج چھوڑی ہے، اس نے کہا فوج ختم ہو جائے، سواریاں مل جائیں، پیسے ختم ہو جائے، اپنا ختم ہو جائے، میں اکیلا تمہارا مدینے کی گلیوں سے باہر نکل جاؤں گا، دشمنوں کا مقابلہ کروں گا. یہ
پورا نہیں ہو سکتا. ایم تصدین اور انا ہی کہ میں زندہ رہوں اور میرے محمد کا دین کمزور ہو جائے, مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. اور مدینہ کے لوگوں تم میرا ساتھ دو گے یا نہ دو گے مجھے اس کی پرواہ نہیں, میں تلوار اٹھاؤں گا, منکرین ختم نبوت سے لڑوں گا, منکرین زکات سے لڑوں گا, منکرین حدیث سے لڑوں گا, یمامہ میں جنگ کروں گا. میری لاش کو مدینہ کے درندے نوچ ڈالے, میری لاش کو مدینہ کے قبر کھا جائے. ابو بکر یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن صدیق رسول اللہ کو دین کو کمزور ہوتا برداشت نہیں کر سکتا.
بولے پڑ رہے جو پڑوسی نے نارا لائے گا تو سوپ کے دن بیٹھے توجہ ہے میری بات تو سمجھ میں آپ کو آئی ہے کہ ہے کو خبر میں کس نے بولا. ایک تمہید کے سواب کے لیے کہ ایک طرف قرآن کی آیت ہے جس کے مقدار کے طور پر ایک خلافہ دنیا میں آئے اور انہوں نے وہ کام کیا جس کام کی اس دور میں ضرورت تھی. اور دوسری طرف حضور علیہ السلام کا آخری وقت ہے. حضور نے فرمایا امرو با بکر فن یوسلی بن ناس, ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا ان آبانی کا تقیم یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بیمار ہے, آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھو. حضور نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں یا بن اللہ رسول اللہ ابا بکر میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. یہ حضور کی زبان کی الفاظ ہے. اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق نے زبردستی نعوذ باللہ خلافت پہ قبضہ کر لیا نعوذ باللہ, تو اس کے بعد حضرت فاطمہ کا حق ابو بکر نے چھین لیا, حضرت فاطمہ کا حق چھین لیا. حق کیا تھا کہ حضور کی وراثت تھی, حضور کی جو جائیداد بچی تھی وہ حق حضرت فاطمہ کا تھا, ابو بکر نے نہیں لیا. ایک یہ حق چھینا, دوسرا مسلح چھین لیا لیے وہ تباہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قوم حضرت علی کو مشکل کشا کہے وہ یہ تو دیکھے کہ جس کو تم مشکل کشا کہتے ہو وہ پھر اپنی مشکل کشائی کو نہیں کر سکے, کہ ان سے مسلح بھی کوئی چھین لے گیا, ان کی بیوی کی وراثت بھی چھین کر لے گیا, تو پھر علی مشکل کشا کہتے ہوئے. پہلے تو یہ بتائے نا, اگر علی المرتضیٰ مشکل کشا ہیں تو ان کی مشکل یہ تھی کہ نہیں کہ ان کی بیوی کی وراثت چھین لی صدیق اکبر نے اور ان کا مسلح چھین لیا, تو مشکل کشائی کہاں گئی, رہتی ہے مشکل کشائی؟ نہیں, یہ بات نہیں. یہ بہت اچھوٹ اور فریک, جس کو نبی مسلح پر کھڑا کرے اس کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بن سکتا تھا؟ کہتے دیکھو جی سب سے بڑا اعتراض شیعہ کا یہ ہے کہ جب حضور فوت ہو گئے ابو ان کا جنازہ پڑا ہے, ابو بکر خلافت سنبھالنے پر لگ گئے اور علی نبی کو غسل دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں, نبی کے جنازے میں نہ ابو بکر شریک ہوا, نہ عمر شریک ہوا, نہ عثمان شریک ہوا, علی المرتضیٰ نے غسل دیا, انہوں نے جنازہ پڑھا, انہوں نے جنازہ پڑھایا. اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں اور کوئی نہیں, ایک جھوٹ ہے جس کو کتابوں میں 1400 سال سے لکھتے چلے آتے. وہ واقعہ کیا ہے سقیفہ بنی صعبہ اس کو کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں مختصر اس کا ذکر کروں اس لیے کہ وہ بڑی اہم دستاویز. حضور علیہ السلام کا دین حضور کے بعد رہنے والا تھا یا نہیں بولو, رہنے والا تھا کہ نہیں؟ قیامت تک کے لیے تھا نا. کوئی زندہ قوم دنیا میں ایسے نہیں ہوگی کہ جس پر کوئی ایسا وقت آئے کہ اس کا امیر کوئی نہ ہو, اس کا سربراہ کوئی نہ ہو. حضور علیہ السلام کی فوت ہو گئے, سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کی وفات کے بعد امت کا وارث کون تھا اور امت کا سردار کون تھا, پہلا مسئلہ حل کرنے کا یہ تھا. کیوں؟ حضور کا جنازہ پڑا ہے, امیر کوئی نہ ہوتا, صدر کوئی نہ ہوتا, مدینے پر حملہ ہو جاتا, صحابہ کس کی بات مانتے؟ بتاؤ, شام سے جنگ تھی, روما سے جنگ تھی, ساری دنیا کے کافروں سے جنگ تھی, اگر حملہ ہو جاتا تو کون آگے بڑھتا؟ چاہیے تھا کہ نہیں کہ پہلے امت یہ فیصلہ کرے کہ نبی کا وارث کون ہے؟ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ چنانچہ کیا ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے, آپ نے فرمایا مرو با بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو بلاوا آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے عذر پیش کیا کہ میرے باپ بیمار ہے. سمندری کے دوستو آپ کو یہ بھی بتاؤں, حضرت ابو بکر بخار کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے, اصل بیماری یہ تھی کہ ابو بکر رقت قلب کے مریض تھے
ان کا دل اس معاملے میں بڑا تھوڑا تھا کہ میں نبی کے مسلم کا وارث بن جاؤں، وہ پیغمبر کی جگہ لینے میں بڑے متحمل تھے. چنانچہ حضرت ابو بکر تو روزانہ یہ کہہ کر رویا کرتے تھے کہ آج دو دن تین دن ہو گئے، جب ابو بکر نماز پڑھاتے تھے تو روتے تھے، فرماتے تھے کہ آج تین دن ہو گئے نبی کا مسلح خالی ہوا، کہیں میرا پیغمبر ہی دنیا سے چلا نہ جائے. آپ کو معلوم ہے جس وقت اذا جاء نصر اللہ قرآن کی سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی، اسلام میں فوج در فوج دنیا شامل ہو چکی. جس وقت یہ آیت اتری سارے صحابہ ہم اس کو مسکرانے لگے، خوشی کرنے لگے، لیکن مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر کو لوگوں نے دیکھا کہ وزاروں قطار رونے لگا. کسی نے پوچھا صدیق کیوں روتا ہے، فرمایا اس لیے کہ اس پر قرآن کی صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے نبی کا وقت قریب آ چکا ہے. اس لیے وقت قریب آیا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر تیرا کام پورا ہو چکا، اسلام میں فوجیں داخل ہو چکی، اسلام کا دامن وسیع ہو چکا، اب نبی کا دنیا میں رہنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. چنانچہ چند دنوں کے بعد حضور قبرستان سے آئے، جنازہ سے فارغ ہو کر آئے، پیغمبر کے سر میں درد ہوا. پیغمبر 11 دن تک نماز کسی حالت میں پڑھاتے رہے اور بلاخر پیغمبر کو بیماری جب زیادہ ہو گئی، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، آ کر مسجد میرے مسلم پر نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر صدیق نماز عشاء کے وقت آئے، اور سمندری کے دوستوں نماز عشاء کے وقت جب صدیق مسلم پر کھڑے ہوئے، ابو بکر نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، صدیق کو صدیق کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. ہوش آیا تو فرمایا کہ میں پیغمبر کے مسلح کا اہل نہیں ہوں، یہ نبی کا مسلح ہے. ابو بکر کے دل میں یہی بیماری تھی، یہی مرض تھی کہ میں نبی کے مسلح پر کس طرح کھڑا ہو سکتا ہوں. چنانچہ حضور نے پھر فرمایا کہ ابو بکر کو دوبارہ کہو کہ نماز پڑھائے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے 19 نمازیں پیغمبر کی زندگی میں نبی کے مسلح پر پڑھائی. اب میں سوال کرتا ہوں کہ ان 19 نمازوں میں حضرت علی کہاں تھے، حضرت حسن کہاں تھے، حضرت حسین کہاں تھے، حضرت عباس کہاں تھے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر حضرت علی نے یہ 19 نمازیں صدیق کے پیچھے نبی کی موجودگی میں پڑھی، یہ 19 نمازیں پیغمبر کی موجودگی میں حضرت حسن اور حسین نے پڑھی، اگر نبی کی موجودگی میں علی اور حسن اور حسین ابو بکر کو امام مان سکتا ہے، تو نبی کی وفات کے بعد ابو بکر کو امام کیوں مانا جا سکتا؟ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں تھی اور امامت صحیح نہیں تھی، آج حضرت علی کو چاہیے تھا نبی کے دربار میں جاتے اور کہتے کہ حق تو میرا ہے، میں مسلم کا وارث ہوں، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے صدیق کو مسلح پر جب کھڑا کر دیا، حضرت علی تو خاموش ہے، خاموش ہو کر پیچھے مقتدی بن گئے، 19 نمازیں مقتدی بن کر پڑی. اور اس کے بعد جب حضرت ابو علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق پھر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک نبی کے مسلح پر امامت کراتے رہے. حضرت علی بھی پیچھے کھڑے، حضرت حسن بھی پیچھے کھڑے، حضرت حسین بھی پیچھے کھڑے، پھر حضرت عثمان تیرے پروں مسلے پر آئے، انہوں نے 10 سال نمازیں پڑھائی، پھر عثمان علی نے 12 سال نمازیں پڑھائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی پیغمبر کی موجودگی میں نشت رہے، حضرت علی بکر کے 2 سالوں میں نشت رہے، اور عمر کے 10 سالوں میں نشت رہے، عثمان کے 12 سالوں میں نشت رہے. معلوم ہوا کہ علی اور حسن حسین نے ابو بکر سے امام مان لیا، پھر حضر سے امام مان لیا، پھر عثمان سے امام مان لیا، اگر ان کو پیدا اور گن تھا اور تیسرا نمبر ان کا مان لیا تو کیا ضرور کیا سب سے پہلے نے کیا 24 سال اور 25 سال اگر کیا سنی پہلے سے علی کے پیچھے ہے، آپ دنیا سے کسی شیعہ سے یہ پوچھے کہ تیرے فوری طرح اٹھاتے نہیں تھے، بتاؤ اگر حق علی اندر چلا تھا تمہیں لگتا تو علی اندر چلا کہ تیرے اندر میرے بندے پر کیوں نہیں میرے باپ کے دیر ہونے چلا جب ابھی آپ مارو تو وہ بکر صدیق کی بیوی اچھا بنتے ہوا پہلے سے پاپا کی ایمانداری کرے گی پاپا بہت ہوتے کمر ابو بکر کی بیوی نے بنایا ہوٹل ابو بکر صدیق کی بیوی نے دیا اور اس کے بعد جنازہ پڑھانے کا وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہے آپ نے پڑھا علی یہ بیوی آپ کیا جنازہ آپ پڑھائے حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے حضور سے سنا ہے حضور نے سنا پڑھا میرے بڑی قوم تھی ابو بکر کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مسلم سے پڑھا اس لیے
لیے میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اب بتاؤ کیا کرتا ہے کہ جناب حق علی کا تھا, وراثت کا حق نعوذ باللہ ابو بکر نے چھین لیا, یہ تو اعتراض باقی رہتا ہے نا کہ جب حضور موت ہوئی تو ساری وراثت حضور کی بنتی تھی, وہ وراثت حضرت فاطمہ کو نہیں چل رہی تھی, کیا کر رہا اس اعتراض کا جواب سمجھے, موت ہوئی تو ساری وراثت حضور کی بنتی تھی, وہ وراثت حضرت فاطمہ کو نہیں چل رہی تھی, کیا کر رہا اس اعتراض کا جواب سمجھے. حضور کی حدیث ہے حضرت فاطمہ کی طرف سے جب صدیق کو کسی نے کہا کہ نبی کی وراثت مجھے دی جائے تو حضرت ابو بکر نے جواب دے دیا, اس نے ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ ابو بکر نے نبی کی حدیث سنائی, صدیق کے اوپر سنا میں حضرت آج حضرت دیا, حضور کا ارشاد ہے, حضور نے سنایا ہم جتنے بھی نبی ہیں نہ معاش حضرت دیا لم نورس بے ہمیں نہیں آ رہا, ہماری وراثت دنیا کا پیسہ اور مال نہیں ہوتا بل نورس علم و حکمت, بلکہ نبیوں کی وراثت علم اور حکمت ہوتی ہے, اس لیے نبی جب دنیا سے جاتا ہے چونکہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے تو نبی کے مال میں امت کے ہر فرد کا حصہ ہوتا ہے, اس لیے نبی کی وراثت میں جو مال بچا وہ بیت المال میں جمع کرا دیا گیا ہے, کسی خونی رشتے کے لیے وہ مال نہیں, کیونکہ پیغمبر کا حساب ہے کہ ہمارے نبیوں کی وراثت اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی, نبیوں کی وراثت ہماری امت میں تقسیم ہوتی. ٹھیک ہے, کوئی بات سمجھ میں آئی؟ تو ابو بکر صدیق نے نبی کی حدیث حضرت فاطمہ کو سنا دی تو اور حق نہیں ملا تو ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ اور پھر اگر حق واقعی چھین لیا گیا تھا جس طرح شیعہ کہتے ہیں تو بتاؤ جس نے حق چھینا تھا پھر اسی ابو بکر کو جنازہ فاطمہ پر علی نے مسلے پر کیوں کھڑا کیا, حسن نے مسلے پر کیوں کھڑا کیا, حسین نے مسلے پر کیوں کھڑا کیا؟ شیعہ کہتے ہیں دیکھو جی ابو بکر نے فاطمہ کو دھکا دے کر نکال دیا تھا, نعوذ باللہ میری ماں کو دھکا دے میں اس کو ساری زندگی شکل نہ دیکھوں, اس کو گولی مارنے کے لیے تیار ہو جاؤں, اور حسن کی اماں کو حسین کی اماں کو دھکا ابو بکر دے اور جب جنازے کا وقت آئے تو پھر اسی ابو بکر کو مسلے پر کھڑا کر دے اور کہے کہ ابو بکر تو ہی میری ماں کا جنازہ پڑھا, تو ہی میری ماں کی عبادت کرا, اور میرے دوست اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, صدیق اکبر نے فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا, علی نے پیچھے پڑا, حسن نے پیچھے پڑا, حسین نے پیچھے پڑا, یہ جنازہ پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر فاطمہ کے جنازے میں علی مقتدی بن سکتا ہے تو خلافت صدیق میں بھی علی مقتدی بن سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر حضور کی وفات کے وقت 61 سال تھی, کتنی عمر تھی؟ 61 سال, 7 اور 1 اور حضرت علی کی عمر 29 سال تھی حضور کی وفات کے, تو 29 سال اور 61 میں باپ بیٹے کی عمر کا فاصلہ پہلے بولو, تو جس کی عمر 61 سال ہے وہ 29 سال کے جوان کی خلافت بھی چھین لے, وراثت بھی چھین لے, اور پھر وہ 29 سالہ جوان مشکل خدا بھی ہو, پھر وہ حالت روا بھی ہو, پھر وہ بجلی بھی بناتا ہو, پھر سمندری میں کہیں کشتی ہو رہی ہو تو لوگ کا تجار نہیں مدد علی کی علی مدد کے لیے یہاں بھی آتا ہو, لیکن جب ان کی اپنی خلافت اور وراثت کا مسئلہ تھا تو وہ اپنی مدد آپ نہ کر سکا ہو, اور ان کے بیٹے حضرت حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے, بچے قربان کر دیے گئے, اور وہ حضرت اشرف کربلا کے قریب ہے تو حضرت اشرف سے اٹھ کر وہ اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کے لیے تو نہ گئے ہیں, سمندری کے ملان کی مشکل کشائی کے لیے ضرور آئے, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا؟ حضرت ابو بکر صدیق مدینہ میں موجود ہے, حضور کا جنازہ پڑا, مکان اس وقت ہوئے صدیق اکبر کو پتا چلا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے, صدیق آئے صحابہ کی ایک جگہ مسجد میں دھاڑے مار کر رو رہی تھی, ابو بکر آئے, عمر کہتے ہیں کہ یہ وہ بکر تھا کہ اگر ابو بکر پہل جاتا, اگر ابو بکر کام اٹھتا, اگر ابو بکر ہماری طرح کمزور ہو جاتا اسلام محمد کا قتل ہو جاتا, لیکن سارے صحابہ رو رہے تھے اور عمر نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد صاحب ہو گئے میں اس کو قتل کر ڈالوں گا, عمر فاروق کیا تھا آئے اتنی بات کہنے کے بعد فاروق یادو حضور کی وفات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, سارے صحابہ پریشان تھے, ایسے وقت کیا ہوا کہ صدیق اکبر مکان سخ سے آئے مسجد نبی میں آئے, حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے, نبی کے چہرے پر کپڑا تھا, پیغمبر کے چہرے سے کپڑا صدیق نے اٹھایا اور نبی کے ماتھے پر غصہ دیا اور غصہ دے کر فرمائی نہ تر تکائی, اے پیغمبر تیرا دنیا میں آنا بھی پاک تھا تیرا جانا بھی پاک, آئے
یہ بات کہہ کر صرف ایک مسجد نبی میں آئے. سارے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, سفید تاریاں ہیں, آنسو سے تر ہیں, باہر ایک جماعت کھڑی ہے, رو رہی ہے, کہتی ہے کل مصیبت بابا محمد جلن. اور دنیا کے لوگوں نبی دنیا میں نہیں رہے, ساری مصیبتیں بابا ہوئی ہیں, نبی دنیا میں نہیں رہے. ایک آدمی ہل چلا رہا تھا مدینہ سے باہر, کسی نے اس کو کہا ہل چلانے والے نبی دنیا سے چلے گئے, اس نے ہل روک دیا اور روک کر ہاتھ اٹھائے. اس نے کہا اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے, میرے کانوں کو گہرا کر دے, اس لیے کہ جن آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے, جب نبی نہیں رہے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں, جن کانوں سے نبی کا کلام سنا جب نبی نہیں رہے مجھے کانوں کی ضرورت نہیں. یہ واقعہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ وہ صحابی مستجاب الدعوات تھا, اسی جگہ پر اس کی دعا قبول ہوئی, آنکھوں سے نبی نہ ہو گیا کانوں سے بہرا. یہ نبی کی وفات کا صدمہ تھا. ایسے وقت میں جب صحابہ کرام پریشان ہو گئے, وہ سے حواس اڑ گئے, قیامت پڑتا کرکل نے قیامت پڑتا اور بلال حشی نے مدینہ چھوڑ دیا, صحابہ کی ایک طرح روتی ہوئی جنگلوں کی طرف نکل گئی. سارے صحابہ قدر کے مال ہو تو ایسے وقت میں ایک مسیحا کی ضرورت ہے, ایسے وقت میں ایک مسلم کی ضرورت ہے. چلا کے صدیق اکبر مسجد نبی میں آئے, خدا کی قسم جو خطبہ صدیق اکبر نے اس وقت نبی کے جنازے کی موجودگی میں دیا, مورخین مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اس خطبے سے کوئی آئے صدیق اکبر مسلے پر اکالے کر کھڑا ہوا. صدیق نے کہا اور مدینہ کے لوگوں تمہیں کیا ہوا, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ جُلَّا يَمُوتُ. مدینہ کے لوگوں اگر تم محمد کی پوجا کرتے تھے تو محمد دنیا سے رخصت ہو گئے, اور اگر خدا کی پوجا کرتے تھے تو یاد رکھو خدا پہلے بھی زندہ تھا, خدا آج بھی زندہ. اس وقت اگر تو وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے قرآن کی آیت پڑھی, کیا آیت ہے؟ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اے دنیا کے لوگوں بالآخر محمد نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب محمد دنیا سے چلے جائے اپا اماتا, اگر محمد دنیا سے چلے جائے اپا اماتا اور قتل القلب تم الا اعقابکم, اے صحابیوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محمد دنیا سے چلے جائے اور تم اپنے پاؤں پہ بدل جاؤ یا محمد کا دین چھوڑ جاؤ. کیوں کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سارے دنیا سے چلے گئے, اسی طرح محمد نے بھی دنیا سے جانا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت صدیق اکبر نے قرآن کی یہ آیت مسجد نبوی میں سنائی, ہم نے سوچا کہ یہ قرآن کی آیت ابھی اتری ہے, حوصلے آ گئے. ابو بکر اکیلا کھڑا, اس وقت میں حوصلے والا تمکر والا عظمت والا انسان چاہیے تھا اسلام, وہ صدیق اکبر کی بات. اور ایک واقعہ میں آج ہی اس واقعے کو پڑھ کر میں حیران ہوا, حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا. اس واقعے کو آدمی دیکھتا ہے تو صدیق اکبر جیسا ڈپلومیٹ تدبر والا انسان دنیا میں کم بھی نظر آتا, کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں شام کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا شرجیل بن حسن, شرجیل بن عمر, شرجیل بن عمر وہ شام کی ریاست کا, شام کے ملک کا بادشاہ تھا. حضور نے قاصد بھیجا حارث بن عمیر اسلام کی دعوت دے کر, اس نے حضور کا خط ہاتھ ڈالا اور حارث بن عمیر کو قتل کر دیا حضور کے قاصد کو. حضور نے فرمایا اس سے بدلہ لینا امت مسلمہ کا فرض. چنانچہ یہ جو جنگ رہتا ہوئی جس میں حضرت جعفر تیار شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے, اور یہ اور بعد میں حضرت خالد بن ولید نے پرچم پکڑا کے فتح ہوئی, یہ جنگ موتا اسی کے بدلے ہوئی جنگ موتا کے بعد حضور نے فرمایا کہ میری امت کو چل کہ رومی عیسائیوں کو ایسا روپ ڈال دیا جائے کہ دوبارہ مدینے تک وہ آ سکے. چنانچہ حضور نے 30,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا جو 22,00,000 رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا, جس کو جنگ ضرور کہتے ہیں. یہ واقعہ بتاؤں, اس جنگ میں بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کی بڑی شہرت ہو گئی کہ یہ بڑے فاتح اور جنگجو لوگ ہیں. کیسے روم
لڑ رکھا جنگ میں لگے ہوئے جنگ نہ ہو سکی. دنیا کے بڑے بڑے کافر بھاگ گئے. حضور 20 دن کے وقت پر بڑا کر واپس آ گئے ملک شام کے علاقے. اس کے بعد حضور علیہ السلام فرمایا کہ اب ایک لشکر شام کے ملک میں داخل ہو اور جب وقت سے واپس آ گئے ایک لشکر شام کے ملک میں داخل ہو اور روم کو چیلنج کرے رومی عیسائیوں کو تاکہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کرے. تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا جس لشکر کا سپہ سالار بنایا حضرت اسامہ بن زید. اسامہ بن زید کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. 18 سال کی عمر کا لڑکا جو ایک غلام زید اتنے حادثہ کا لگتا اس کو سپہ سالار بنایا, کمانڈر چیف بنایا اور اس کی نقشتی میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق. نقشتی میں عمر فاروق, نقشتی میں عثمان غنی. جیسے جلیل کریں گے ایک غلام کی قیادت میں ایک غلام کو اتنی عزت نبی نے بخشی. اب دیکھو حضور نے فرمایا اسامہ سے کہا اسامہ تیرے لشکر کو میں روانہ کرتا ہوں, میں تجھے بھیجتا ہوں کہ تو نے شام کے رومی عیسائیوں کی چائے کاٹنی ہے. لشکر جب جانے لگا تو کئی آدمی اندر اندر کہتے تھے کہ یار یہ کل کا غلام ہے, اس کو سپہ سالار بنایا کیونکہ حکم حضور کا تھا سارے خاموشیوں میں. اب وہ لشکر مدینہ سے 5 میل کے فاصلے پر پہنچا جو مقام سڑک پر کہ حضور علیہ السلام پہنچ گئے اگر دنیا سے سبق. اب لشکر کھڑا ہے مقام سڑک پر اور صدیق اکبر جانے دن کرے گا سارے صحابہ مل کر صدیق اکبر کے پاس آئے. تو یہ سارا مکے کا مدینے کا مہد ہے مشہور ہے سارے بہادر جرنیل جن کے ساتھ ہیں اور جو منکرین ختم نبوت منکرین زکات کھڑے ہو گئے آپ اس لشکر کو روکو. تو صدیق اکبر نے فرمایا تو مدینہ کے دیا لو جس لشکر کو پیغمبر اپنی مرضی سے رخصت کر چکا ہے صدیق میں طاقت نہیں کہ اس لشکر کو روک سکے. صدیق کتنی طاقت نہیں رکھتا وہ لشکر روک دے یہ لشکر جائے گا مدینہ میں کوئی آدمی نہ رہے, مدینہ میں کوئی انسان نہ رہے, مدینہ میں کوئی فوجی نہ رہے. ابو بکر ٹکڑے ہو جائے گا لیکن نبی کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو صدیق نہیں روک سکتا. یہ ایمان کی قوت تھی. چنانچہ وہ لشکر جب گیا صدیق نے اس لشکر کو روانہ کیا تو دنیا حیران ہے کہ شام کے رومی عیسائیوں کا اس لشکر نے مقابلہ کیا اور 2 مہینے بعد جب ابو بکر کو یہ پتا چلا تو اس لشکر نے کیسے روم کا سر پھاڑ دیا, اس لشکر نے کیسے روم کے ٹکڑے کر دیے تو ابو بکر سجدے میں گر گیا اور فرمایا اے اللہ جس لشکر کو تیرے نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر نے اس لشکر کو نہیں روکا اس لیے کہ محمد کے جاری کرتا فوجیوں کو صدیق روکے گا تو حسن نے اپنے نبی کو کیا جواب دیا. ابو بکر کو پتا چلا کہ یمانہ میں عیسائی مرکزات نے 70,000 کلش کر دیا, 70,000 منکری نے ختم نبوت جس نے کہا تھا میں بھی نبی ہوں. ابو بکر صدیق نے اس کے 70,000 کے مقابلے میں 12,000 سپاہی اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت کر رہے ہیں. اکرمہ بن ابو جہل کو شکست ہوئی. ابو بکر نے پھر کلش کر بھیجا اس کو شکست ہوئی. پھر حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو شام سے منگایا. خالد بن ولید جب تلوار لے کر گیا آئے خالد بن ولید نے مسائل کا قرضاب کیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا سر دیرے پر لٹکا دیا خالد بن ولید. اور خالد بن ولید پر جو خمینی اعتراض کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مالک ابن نویرا جو سردار تھا یمامہ تھا اس کی لڑکی سے کتاب خالد بن ولید نے نکاح کیا. حیران ہوتا ہوں میں کہ خالد بن ولید کے اس اقدام پر تو خمینی کو اعتراض ہے لیکن خالد بن ولید نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے وہ مسلمان ہوئی بیت میں جا کر اس کے ساتھ نکاح ہوا یہ عہد نظر آیا اور خالد بن ولید کا یہ سوال نہیں نظر آیا کہ 70,000 فوجیوں میں 40,000 لاشوں کو یمامہ کے پہاڑوں پر خالد بن ولید نے بکھیر دیا اور ختم نبوت کا پرچم ایسا لگایا کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے اس لشکر میں حضرت عمر فاروق کے ایک بھائی زید بن خطاب بھی تھے, عمر کرم کے عبداللہ بن عمر بھی تھے اور زید بن خطاب اس جنگ میں شہید ہو گئے. جب لشکر واپس آیا تو عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میرا بیٹے تجھے شرم نہیں آتی کہ میرا بھائی یعنی تیرا چچا تو ختم نبوت کے عبداللہ بن عمر نے رو کر کہا ابا جان میں نے اور چچا نے مل کر دعا کی تھی کہ اللہ یہ نبی کی عزت و ناموس کی جنگ ہے اس میں مجھے بھی شہادت کو کی عورت دے میرے چچا کو بھی دے لیکن چچا کی دعا قبول ہو گئی اور میری دعا قبول ہو گئی انہوں نے فرمایا کہ قیام میں جب تک مروں گا مجھے اپنے بھائی کی محبت یاد آتی رہے گی اور یہ دکھ رہے گا کہ میرا بیٹا اس جنگ میں کام کیوں نہیں آیا اگر میرے بیٹے کے بھی ٹکڑے ہوتے تو قیامت کے دن میں نبی کے سامنے اپنا یہ بھی احساس پیش کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کو ایسے نمبر تری دستار نبوت کی وجہ سے شہید کیا گیا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم قرآن کہتا ہے اے میرے کملی والے ایک قوم تیرے بعد ایسی دنیا میں آئے گی جو اسلام سے پھر جائے گی اور اسلام سے جب وہ قوم پھرے گی تو اسی قوم میں سے ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوگی اور وہ اس قوم کو دین کی طرف لانے کے لیے میدان جہاد میں اترے گی بچوں کو شہید کرا کر بیویوں کو بیوا کرا کر بالآخر ان مرتبوں کو دوبارہ اسلام کے راستے پر گامزن کر دے گی اور ایسی جو قوم ہوگی اور قرآن کہتا ہے بلا یخافون لومت لائم ایسی جرت منجرات ساری دنیا اس کو برا سارے لوگ اس پر تنقید کریں گے کہ سامنے ان مرتبوں کا مقابلہ کیوں کیا اپنے بچے کیوں شہید کرائے لیکن یہ میرا محمد ہے تو ایسے وقت میں مرتبوں سے لڑے گا حقیقت میں وہ اسلام کی بنیاد رکھے گا چنانچہ ابو بکر صدیق اسی قرآن کی آیت کے مستحق بنے حضور کے بعد مرتب کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر نے اپنی جان ہتھیلے پر رکھ کر ان مرتدوں کا کلا کما کر کے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا یہ اب تک 1400 سال کے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اس بارے میں آیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن یہ قرآن آئے صدیق اکبر کی شان میں اس کے مستحق صدیق اکبر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کا بنانا پایا 2 سال 3 مہینے ابو بکر صدیق حضور کے مشن میں کفن میں مصروف ہے تو ایک آدمی نے کہا ابو بکر آپ یہاں کھڑے اور بڑی سادہ صادق نے مبادہ کی حویلی میں لوگ خلافت کے لیے جھگڑا کر رہے آئیے ان کو روکے کہیں نیا فتنہ رکھا ہو جائے صدیق اکبر حضرت عمر کو لے کر وہاں پہنچے تو انصاری جمع تھے انصاریوں نے کہا حضور فوت ہو گئے اس کے بعد انصاریوں میں سے خلیفہ ہونا چاہیے کیونکہ انصاریوں نے حضور کی بڑی خدمت کی ہے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا الامت من قریش حضور کی حدیث ہے کہ میرے بعد خلیفہ قریش کے نظر ہوگا انصاریوں نے کہا ہم سے خبردار ہوتے ہیں جو نبی کا حکم نے سن لیا ہم سے خبردار ہوتے ہیں کسی نے کہا نہیں جی ایک خلیفہ قریش سے ہو جائے ایک خلیفہ انصاریوں سے ہو جائے تو حضرت عمر نے فرمایا وہ خلیفہ نہیں بن سکتے چنانچہ چاروں طرف اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور بیٹھ کر کے کہا کہ ابو بکر آپ کو نبی نے رسلے پر کھڑا کیا ہے اس لیے آج نبی کی وراثت کا حق آپ کا ہے ہم آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کو خلیفہ بنا دیں گے چنانچہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر سارے خلیفہ بنی سادہ کے لوگوں نے بیٹھ کی اور اس کے بعد حضور اسلام کا جب ارادہ ہوا جنازے کے بعد حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پر آ کر بیٹھے تو ہزاروں مدینہ کے لوگ جس میں حضرت علی بھی تھے اور تمام صحابہ تھے ابو بکر کے ہاتھ پر بیٹھ ابو بکر صدیق بچے بدرتی میں آپ کو اللہ خطبہ کیا اس خطبے کے الفاظ سے ابو بکر نے فرمایا اے مدینہ کے لوگوں مجھے تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں اس لفظ پر تو غور کریں کہ ابو بکر کے الفاظ ہیں فرمایا مدینہ کے لوگوں مجھے تم پر خلیفہ بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں اگر میں سیدھا سیدھا کروں تو میری رہنمائی کرنا وکیل بچہ کروں سفر بھی ہوگی اگر میں تیرا کروں تو میری سیدھا کر دے یہ بھی کہا کہ اگر میں سیدھا چلو تو میرے ساتھ ہونا اگر تیرا کروں چلو تو چپ کر جانا تم پر ہندی رام لگ جائے گا تم پر مارشل لا کا رابطہ لگ جائے گا تم پر دفعہ 144 لگ جائے گی تم پر تمہیں اعتراض نہ کرنا فرمایا اللہ تم سبق بھی لے اگر میں سیدھا چلوں تو میرا ساتھ دینا اگر میں تیرا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا حضرت ابو بکر صدیق خطبہ دینے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں ایک مکان کے باہر ایک یتیم لڑکی بیٹھی ہے جس کا باپ میدان جنگ میں شہید ہو چکا تھا اور جس کے گھر میں 1.5 سال سے زندگی اکبر جس کی بکری کا دودھ بھرا کر کے ابو بکر کے دامن پہ آتے وہ لڑکی لگ گئی اور کہنے لگی ہے ابو بکر آپ تو خلیفہ بن گئے ہیں اب میری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ کہ میرے سبا بیٹی میں تیری بکریوں کا دودھ دھوتا رہوں گا چاہے میں خلیفہ بن گیا. ابو بکر جس کے قبضے میں 11 لاکھ رقبہ نیل زمین کی حکومت تھی جب تک اس کا جنازہ نہیں اٹھا روزانہ اس یتیم لڑکی کی بکریوں کا دودھ دھوتا رہا. سارے فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک مشاورت ہی کوشل میں سارے صحابہ نے کہا کہ ابو بکر آپ اب کپڑا دیکھنا چھوڑ دیں. ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے, کپڑا کندھے پر رکھ کر مدینہ کے بازاروں میں فروخت کرتے تھے, لیکن جب خلیفہ بن گئے تو دوسرے دن پھر کپڑا لے کر بازار میں جانے لگے. انہوں نے فاروق نے کہا آپ کپڑا لے کر بازاروں میں نہ جائیں, آپ خلیفہ بن گئے ہیں. ابو بکر نے فرمایا میرے گھر کا خرچہ کیسے کرے گا؟ تو سارے صحابہ نے مشورہ کر کے صدیق اکبر کا مدینہ اور تنخواہ مقرر کر دی. تنخواہ تو مقرر ہو گئی لیکن جب وفات ابو بکر کا وقت آیا تو فرمایا بیٹے سلمان میرے 2 سال تھی 3 مہینے میں جتنی تنخواہ میں تم لوگ سے وصول کی ہے میری جائیداد کا بلا باغ فروخت کر کے وہ ساری تنخواہ کا تمہار میں واپس کر دے گا. ابو بکر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے خط وہ یتیم عورتوں کے پانی کا دودھ دھوتا ہے, ان کے پانی بھرتا ہے اور ان کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور ایسا لوگ فرماتے ہیں کہ بڑا حصہ ہو گیا میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ کوئی تو کام ایسا میں زندگی میں کر جاؤں جو چیزیں کہ اکبر نے نہ کیا ہو. یہ واقعہ کتاب و خراج میں حضرت قاضی ابو یوسف نے لکھا ہے کہ ابو بکر کے بارے میں فاروق اعظم کی تمنا تھی کہ حضور کی زندگی میں تو میں ابو بکر سے بڑھ نہیں سکا, آج ابو بکر خلیفہ بن گئے ان کے ذمے تو میرے کام ہے, میں کوئی کام تو ایسا کر لوں جس میں ابو بکر سے بچ جاؤں. تو بھا کے مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک مدینی صحابیہ رہتی ہے, 80 سال اس کی عمر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو اس پوری عورت کی جھونپڑی میں گیا, میں نے کہا اماں میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا کیا خدمت کرے گا؟ ابو کے آگے فرماتے تھے کہ میں نے سوچا کہ یہ کام تو میرا ایسا ہوگا جو ابو بکر نے نہیں کیا ہوگا, ابو بکر تو خلیفہ بن گئے ہیں. پوری عورت کہتی ہے بیٹا کیا خدمت کرے گا؟ میں نے کہا تیرے پاس تیری جھونپڑی کی صفائی کر دیا کروں گا, تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا. تو میری عورت کہتی ہے بیٹا تھوڑی دیر گزری ہے, ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے صفائی بھی کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ وہ آدمی کون ہوگا. ابو کے آدم کہتے ہیں نماز فجر سے پہلے دوسرے دن میں گیا تو بوڑھی عورت کہتی ہے آج بھی وہ آدمی آیا تھا, پانی بھی بھر گیا ہے صفائی بھی کر گیا ہے. وہ کہتے ہیں تیسرے دن میں نماز تحقیقت سے پہلے گیا تو بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا وہ آدمی میرے جھونپڑی کی صفائی کر چکا ہے, پانی لینے کے لیے ایک پہاڑ کے دامن میں گیا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں چاند کی چاندنی تھی, میں راستے میں کھڑا ہو گیا, میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک آدمی نیچے اتر رہا ہے, بغل میں پانی کا رکھتے ہیں, اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے, وہ بڑی جلدی میں بڑی تیزی میں میرے قریب سے گزرنا چاہتا تھا لیکن میں نے زبردستی جب اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا تو زمین میرا پاؤں کے نیچے گر گئی کہ وہ تو اس وقت کے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے. جھونپڑیوں کی صفائی کرے, بکریوں کا دودھ دھوئے. آئے تیرا ملک میں تیرے شہر میں ایک آدمی بلدیا کا گھونسلہ بن جائے وہ تیری بات نہیں سنتا, ایک آدمی چیئرمین بن جائے وہ تیری بات نہیں سنتا, ایک آدمی ایم پی اے بن جائے اس کے پاس تو ملاقات کا وقت کوئی نہیں. اس کو کیا پتا کہ اس شہر میں بیوہ عورتیں کتنی رہتی ہیں, اس شہر میں غریب لوگ کتنے رہتے ہیں, اس شہر میں چادری والے کتنے ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانا بھی نہیں چاہیے. لیکن وہ خلیفہ ساری دنیا جس کے قدموں کے نیچے ہے لیکن مدینے کی بیوہ عورتوں کے گھروں کی صفائی کرتا پھرتا ہے. آج کل بتایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو بلایا, فرمایا بیٹا میں دنیا سے اگر چلا جاؤں تو مجھے قبر کے انہیں کپڑوں میں دفن کر دینا. بیٹے نے کہا ابا جان یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا؟ ابو بکر نے فرمایا بیٹا میرا گزارا قبر کے انہیں کپڑوں میں ہو جائے گا اور اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے گا. اتنا بڑا انسان لیکن اس کی عظمت کو دیکھو, اس کے مرتبے کو دیکھو اور اس کی ولایت کو دیکھو کہ ساری دنیا کا 11 لاکھ مربع میل زمین کا علاقہ، یہاں کا پاکستان 3.5 لاکھ مربع میل زمین پہ ظاہر ہے، اور صدیقی اکبر 11 لاکھ مربع میل زمین پہ خلیفہ ہے، لیکن ان کے شام و سحر کو دیکھو، ساری رات مسلح پہ کھڑا ہے، تحجد کا وقت ہے مسلح پہ کھڑا ہے، رو رو کر یہاں رخساروں پر نشان پڑ رہے ہیں، اور ابو بکر ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر فرماتے ہیں کاش اے اللہ میں انسان نہ ہوتا، میں یہ درخت کے پتے ہوتا، کاش کوئی درخت کے پتے کو جانور کھا لیتا اور قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے لے بن جاتا۔ اتنا بڑا خلیفہ حضور کے ساتھ، کتنی الفت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے کہ اللہ تعالی بدل کی یہ ساری ادائیں اتنی پسند آئی کہ حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی، تو اللہ نے حضور بدل کی عمر 63 سال بنا، حضور کی عمر 63 سال، صدیق اکبر کی عمر 63 سال، حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات میں سوار کے دن، حضور کی وفات دوپہر کو 11 بجے، صدیق کی وفات میں دوپہر کو 11 بجے، حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، حضور کے بھی پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے سر میں درد ہوا، اور حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر یہودیوں نے دیا، حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریف تھا، صدیق کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریف تھا، جو حضور کے ساتھ شریف تھا وہ شہید ہو گیا، اور حضور کو خدا نے بتا دیا، جو صدیق کے ساتھ شریف تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بتا دیا۔ کتنی آپس میں مراسمت ہے، کتنی آپس میں محبت ہے، کتنا آپس میں پیار ہے، اور تو حضور کی تاریخ جنگ دل میں بدر ہے، جن کے بدر میں 14 صحابی شہید ہوئی، شریف کے اندر کی تاریخ جنگ دل میں پشا ہے، جو مدینہ کے اندر میں قبیلے سے ہوئی اس میں بھی 14 صحابی شہید ہوئی، یہ آپس میں مراسمت ہے، اور تو حضور علیہ السلام مکے میں صدیق مکے میں، حضور مدینہ میں صدیق مدینہ میں، حضور علیہ السلام غار میں صدیق غار میں، حضور کمار میں صدیق کمار میں، حضور ابو یمن ساری کی جھونپڑی میں صدیق ابو یمن ساری کی جھونپڑی میں، حضور بدر میں صدیق بدر میں، حضور احد میں صدیق احد میں، حضور خیبر میں صدیق خیبر میں، حضور حرائر میں صدیق حرائر میں، حضور تبوک میں صدیق تبوک میں، حضور ستائی جنگوں میں صدیق صدیق میں ستائی جنگوں میں، اور تو حضور کی دو بیٹیاں دو اشرف مشرا کے صحابیوں کے گھر، اور صدیق کی بھی دو بیٹیاں دو اشرف مشرا کے صحابیوں کے گھر، اور تو حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تھی، صدیق کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تھی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسماء کو دھکا دیا گیا، اور تو اور حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، تو ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سرکا کا گیا، شریف کے نواسے کا بھی سرکا کا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مجلے پہ شہید کیا گیا، شریف کے نواسے کو بھی خلافت کے مجلے پہ شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا، شریف کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا، حضور کے نواسے کو ایک درجی سے ذبح کیا گیا، شریف کے نواسے کو بھی درجی سے ذبح کیا گیا، اور تو حضور کی وفات مدینے میں، شریف کی وفات بھی مدینے میں، اور حضور نے وفات کے فرمایا السلام السلام، شریف نے وفات کو فرمایا السلام السلام، حضور نے وفات کو ساری محبت ہے، یہ سارا جو تعلق ہے، اس سارے تعلق کو اللہ نے قرآن میں شان میں بند کر دیا ہے، اس بات کہتا ہے صدیق کی یاد میں جاوڑے محبوب کے بنا، صدیق ہی سے رس میں محبت ہے اس طرح، صدیق ہی سے رس میں محبت ہے اس طرح، دیکھیے صدیق ہی سے رس میں محبت ہے اس طرح، صدیق محبت میں اتنا اونچا گیا۔